نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بيوم القيامه میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی ولا اقسم بالنفس اللوامه اور میں قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہو ایحسب الانسان ان نجمع عظامه کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بلکہ ضرور ہم تو قادر ہیں کہ اس کی پور پور تک درست کر دیں بل یرید الانسان لیفجر امامہ بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے آگے نافرمانیاں کرتا رہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے سورۃ القیامہ کی چند ابتدائی آیات پڑھی ہیں، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے فرمایا ہے کہ انسان کو ضرور کھڑا کیا جائے گا ایک دن اللہ کے سامنے، جواب دہی ہونی ہے اللہ کے سامنے، قیامت آ کے رہے گی۔ اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو ایک چیز بہت واضح ہو جاتی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں قیامت کے آنے کا یقین دلاتے ہیں، کبھی دلائل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو مردہ زمین کو کس طرح اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر دیتا ہے، اسی طرح تم جب مردہ ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کر دے گا، اٹھا کھڑا کرے گا۔ کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وہ جو اللہ کا نافرمان ہو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے برابر کر دے، جو ایمان لا کے صالح عمل کرتا ہو، کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو اللہ کے عدل کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ بے انصاف نہیں ہے، تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ قیامت ہی نہیں آئے گی۔ کبھی اللہ تعالیٰ اپنے سمیع، کبھی بصیر، کبھی خبیر، کبھی علیم ہونے کو بار بار قرآن پاک میں لے کر آتے ہیں کہ یاد رکھنا اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ خبردار ہے، اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ جہنم کی شکل دکھاتے ہیں، جہنم کی تصویر کشی کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، وہ بھی کیا دن ہوگا جب جہنم سامنے لائی جائے گی، يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ، اس دن انسان، يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ، اس دن انسان یاد کرے گا، وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى، تو اس دن یاد کرنے کا کیا فائدہ، يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِي حَيَاتِي، اس دن انسان کہے گا کاش میں نے زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، اس دن زندگی وہ نظر آئے گی، آج زندگی یہ نظر آتی ہے، اس دن حیات وہ پتہ چلے گی، وہ ہے حیات، آج حیات یہ لگتی ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ جنت دکھاتے ہیں، ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا، کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو متقین کا ٹھکانہ کتنا پیارا ہے، ان کے لیے کامیابی، ان کے لیے باغات ہیں، ان کے لیے نہریں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی آخرت کی جواب دہی کے لیے جو انسان کھڑا ہوگا اس کی تصویر کشی کر کے دکھاتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا حالات ہوں گے، انسان کی کیا حالت ہوگی اس وقت، وہ کیا کہے گا اس وقت، وہ کیسی حسرتیں کرے گا اس وقت۔ کبھی جہنم کے واقعات دکھاتے ہیں، کبھی جنت کے مناظر دکھاتے ہیں، کبھی قسمیں کھا کھا کر بتاتے ہیں کہ قیامت آئے گی۔ کیا قیامت کے اوپر ایمان اتنا کہ ضروری ہے، اتنا زور دیا گیا کہ ایک دن تمہیں کھڑے ہونا ہے حساب کتاب کے لیے؟ کیا یہ یقین لانا ہماری زندگیوں پر کچھ اثر کرتا ہے؟ دیکھیں قیامت کے اتنے سارے نام ہیں، یوم القیامہ تو ہمارے ہاں بڑا عام ایک نام ہے نا، اس کے علاوہ یوم الفصل فیصلے کا دن، یوم العازفہ، یوم الدین، یوم التغابن، یوم الحسرہ، کتنے سارے نام ہیں قیامت کے، اور عربوں میں اس کے علاوہ بھی ہیں۔ عربوں میں کیا ہوتا تھا کہ جو چیز جتنی امپورٹنٹ ہوتی تھی اس کے اتنے ہی زیادہ نام دیے جاتے تھے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت بہت زیادہ اہم چیز ہے، ورنہ قرآن کے ہر پارے میں جو پارا آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس میں واپسی کا، لوٹ جانے کا، قیامت کا، حساب کتاب کا ذکر ضرور موجود ہے۔ الیہ ترجعون، تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیوں بار بار یاد دلایا جاتا ہے؟ ہر مسلمان کو، چاہے وہ دین سے کتنا ہی ناشنا ہو، بڑا ہی دنیا دار ہو، تب بھی اس کو یہ ضرور پتہ ہے کہ ہاں جو نیک کام کرے گا ایمان لا کر وہ جنت میں داخل ہوگا، جو برے کام کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ ہر ایک کو پتہ ہے۔ اس کے باوجود کتنی حیرت کی بات ہے کہ مسلمان معاشرے کے اندر سب سے زیادہ خرابیاں موجود ہیں۔ مسلمان معاشروں میں لوٹ کھسوٹ، قتل و غارت، چور بازاری، گھروں کے اندر نفرتیں، کینے، بغض، قطع رحمی، وراثت کے معاملات کے اندر بھی ہیرا پھیریاں، زیادتیاں ایک دوسرے سے، ظلم ایک دوسرے کے اوپر، یہ اتنا عام ہے۔ جھوٹ، دھوکہ دہی اتنا عام ہے کہ ہمارے معاشروں کو دیکھ کر ایسا لگتا نہیں ہے کہ ان کو ایمان ہے آخرت پر، ان کو کھڑے ہونے کے دن کا یقین ہے۔ آپ خود دیکھ لیں، ہم اپنے مکان بھی کرائے پر دینے لگے نا تو ہم سوچتے ہیں کسی فورنر کو دے دیں، مسلمان کو نہ دو، قبضہ کر لے گا۔ ہم بزنس کرنے لگتے ہیں نا تو ہم سوچتے ہیں کسی گورے کے ساتھ کر لو، اپنے مسلمان کے ساتھ کرو گے نا پیسے مار لے گا۔ ہم کسی سے چیز خریدنے لگتے ہیں نا تو ہم مسلمان کی دکان کے اوپر جاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے ضرور جھوٹ بولے گا، ضرور چیٹ کرے گا۔ یہ باتیں آپ کو کیا بتاتی ہیں؟ کیا یہ وہ معاشرہ ہے؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جن میں آخرت کا یقین تو دور کی بات، ان میں ایک جھلک بھی ہے آخرت پہ ایمان کی؟ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے معاشروں کو دیکھیں، اپنے گھروں کو دیکھیں، کیا یہ وہی گھرانے ہیں جن میں سب کو ایمان ہے آخرت پر؟ جبکہ ہمارا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا، ہم تو مسلمان کہلا ہی نہیں سکتے جب تک عقیدہ آخرت نہ ہمارے اندر ہو۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایماندار وہ ہے جس کو موقع ہی نہ ملے، ایسا ہی ہے نا؟ باقی تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو جہاں جہاں ہیں۔ ہم دوسروں کو تو گالیاں دیتے نا، یہ فلاں بڑا برا، فلاں بڑا کرپٹ، فلاں بڑا دھوکے باز، اگر ہم اس کی جگہ ہوں تو ہم بھی وہی کر رہے ہوں۔ فلاں کے پاس پاور ہے تو وہ ایسے ہو گیا، اگر ہمارے پاس پاور ہو تو ہم پتہ نہیں کیا کریں۔ ہمارے پاس جتنی پاور ہوتی ہے ہم اس کے اندر دیکھیں کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ جو ساس ہے وہ ناجائز کرتی ہے، جو بہو ہے وہ ناجائز کرتی ہے، جو بھابھی بن گئی وہ غلط کر رہی ہے، جو نند ہے وہ اپنا چلا رہی ہے ڈنڈا۔ اب آپ دیکھیں رشتوں میں ہی آپ دیکھ لیں، جہاں ہمیں تھوڑی سی پاور ملتی ہے ہمارا وہاں پہ حال کیا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم اتنے عہدے بڑے پر ہوتے، اگر ہمیں پاور ملتی تو ہم تو کچھ نہ کرتے، ہم تو بہت سچے اور ایماندار تھے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں اپنے دلوں کے اندر جھانکیں تو ایمان بالآخرہ بہت دھندلا ہو چکا ہے۔ جس ایمان کے اوپر زور دیا گیا اتنا زیادہ قرآن میں، وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، جو بہت ڈرا دینے والی ایک آیت ہے شروع میں ہی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں منہ سے کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پہ، ہم ایمان لاتے ہیں آخرت پہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لیکن وہ ایمان والے ہیں ہی نہیں، وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور رسول کو، حالانکہ وہ اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ رسول کو تو تم دھوکہ نہیں دے سکتے اپنی باتوں سے یہ کہہ کر، ہاں دعوے تو بہت ہے، زبانی اقرار بہت ہے، ہاں ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن ایمان کیا زندگیوں میں ہے؟ ایمان کیا اتنا آسان تم نے سمجھا ہوا کہ جس بول دیا کہ میں ایمان لایا تو ایمان ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے۔ اس ایمان کی تو بڑی قیمت ہے، اس ایمان کے بلبوتے پہ تو جنت میں داخل ہونا ہے۔ تمہارا یہ کیسا ایمان ہے جو صرف لپ سروس ہے اور زندگیوں میں تو نظر ہی نہیں آتا، معاشروں میں تو نظر ہی نہیں آتا؟ زندگیوں میں کہاں ہیں, معاملات میں کہاں ہیں, ڈیلنگز میں کہاں ہیں, کاروبار میں کہاں ہیں؟ تو یہ وہ عقیدہ ہے جو انقلاب لے آتا ہے, انسان کو توڑ پھوڑ کے نیا انسان بنا دیتا ہے. یہ وہ عقیدہ ہے جس نے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں کو بیٹیوں کا محافظ بنا دیا تھا, جنہوں نے چوروں اور ڈاکوؤں کو متقی بنا دیا تھا. یہ وہ عقیدہ ہے جس نے خون کے پیاسوں کو بھائی بھائی بنا دیا تھا. پتہ ہے نا, ہم اس کو کہتے ہیں دور جاہلیت. آپ پڑھتے ہوں گے کہ مکہ میں دور جاہلیت تھا, فلاں جگہ پہ وہ مدینہ میں دور جاہلیت تھا, وہ جنگیں کرتے تھے, وہ ایسے کرتے تھے. کیا انقلاب آ گیا ان کے اندر؟ کیا ایسا ہو گیا؟ کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں تھی جو چل گئی ان کے اوپر؟ یہ عقیدہ آخرت ان میں راسخ ہو گیا تھا. وہ واقعی یقین رکھتے تھے کہ ایک دن اللہ کے حضور حاضری ہے. یہ وہ چیز ہے, یہ عقیدہ وہ ہے جو آپ کے اندر پہرے دار بٹھا دیتا ہے. ایک پہرے دار ہے, ایک گارڈ ہے, قدم قدم کے اوپر آپ کو بتائے گا نہیں یہ غلط ہے, یہ نہیں کرنا, اس راستے پر نہیں چلنا, یہ کام نہیں کرنا تم نے. یہ وہ پہرے دار ہے, یہ وہ عقیدہ ہے جس معاشرے میں آ جائے تو اس معاشرے میں امن و امان قائم ہو جائے گا, جس حکومت میں آ جائے اس حکومت میں عدل و انصاف ہوگا, جس گھر میں آ جائے اس گھر میں رشتے مضبوط ہو جائیں گے, محبتیں قائم ہو جائیں گی. اور یہ وہ ہے عقیدہ کہ دفتروں اور بازاروں میں آ جائے نا تو وہاں سے جھوٹ اور فریب نکل جائے گا. یہ وہ عقیدہ ہے, یہ وہ عقیدہ ہے, زندگیاں بدل دیتا ہے. دیکھو تو صحابہ کی زندگی اس عقیدے نے کیسے بدلی. یعنی ہم سوچتے نا اقتدار آ گیا تو انسان کرپٹ ہو جاتا ہے, ان کو بھی اقتدار ملے. آپ کو میں سعید بن عامر کی بات بتاتی ہوں. یہ مسلمان ہوئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر کا دور تھا, تو حضرت عمر نے ان کو بلا بھیجا اور فرمایا کہ ہم آپ کو علاقہ حمص کا گورنر بنانا چاہتے ہیں. یہ اتنے پریشان ہو گئے, یعنی آپ سوچیں آج کا وقت میں کوئی ہو تو کہے وارے نیارے ہو گئے بھائی, اب تو زندگیاں بن جائیں گی, پورے خاندان کے مسئلے حل ہو جائیں گے, گورنر بن جاؤں گا. آج تو اگر نہ بنائے, کسی کو کوئی عہدہ نہ ملے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. وہ عہدے سے ایسے بھاگ رہے ہیں کہ فرماتے ہیں اے عمر تمہیں اللہ کا واسطہ ہے, اس امتحان میں مجھے نہ ڈالو, تمہیں اللہ کا واسطہ ہے. اور حضرت عمر ناراض ہو رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں کہ بڑے افسوس کی بات ہے, تم نے خلافت کا بھار اکیلے میری گردن پر ڈال دیا ہے اور خود اسے بھاگ رہے ہو. تمہیں خدا کی قسم چھوڑوں گا نہیں, گورنر بنا کے رہوں گا. یہ چھین نہیں رہے, دے رہے ہیں, وہ لینا نہیں چاہتے. آج کوئی واپس لے رہا ہو تو کوئی دینا نہیں چاہتا, کرسی چھوڑنا نہیں چاہتا. یہ ان کا حال تھا, اس لیے کہ وہ ڈرتے تھے کہ اس کا حساب ہم کیسے دیں گے, کیسے ہم اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کریں گے, ان کو یہ ڈر ہوتا تھا. اور پھر جب عہدہ مل گیا, عہدہ ملنے کے بعد تو لوگ ویسے کرپٹ ہو جاتے ہیں. چلو پہلے نہیں تھا شوق, جب پاور ملتی ہے تو پاور جس کو بھی حاصل ہوتی ہے کہیں نہ کہیں اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے, کہیں نہ کہیں اپنی بڑائی کا احساس آ جاتا ہے, کہیں نہ کہیں غلط کاریاں کرنے لگتے ہیں, جھوٹ اور فریب آ جاتا ہے. ان کا حال یہ تھا کہ جب یہ گورنر بنے, سعید بن عامر گورنر بنے, تو وہاں کا حمص کا ایک وفد آیا حضرت عمر کے پاس اور حضرت عمر نے ان سے کہا کہ آپ اپنے علاقے کے جو مفلس لوگ ہیں, جو نادار لوگ ہیں, ان کے ناموں کی لسٹ مجھے دے دیں تاکہ میں ان کی مالی امداد کر سکوں. تو انہوں نے جو ناموں کی لسٹ دی, ان کے اندر سعید بن عامر کا نام بھی تھا. حضرت عمر فرمانے لگے کون سعید بن عامر؟ وہ بولے ہمارا گورنر اور کون. فرمانے لگے تمہارا گورنر مفلس ہے؟ کہنے لگے ہاں, اس کے گھر میں تو مہینوں مہینوں چولہا نہیں جلتا. ان کے پاس پاور تھی, حضرت عمر کی تو کہاں تک خلافت پہنچ گئی تھی, کئی بر اعظموں تک. ان کے پاس حکومت بھی تھی, عہدے بھی تھے, کچھ بھی کر سکتے تھے, لیکن ان کا حال یہ تھا. اور اتنے اللہ سے ڈرنے والے تھے کہ حضرت عمر نے ان کے لیے 1000 دینار نکالے اور اس وفد کو دیے کہ میری طرف سے ان کو دے دینا، کہنا اپنی ضروریات پوری کریں۔ جب وفد کے لوگ ان کے پاس آئے اور ان کو یہ تھیلی دی تو فرمانے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیوی نے پوچھا کیا بات ہو گئی، کوئی آفت آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کیا امیر المومنین وفات پا گئے؟ فرمانے لگے نہیں، اس سے بھی بڑی بات ہو گئی۔ فرمایا کیا بات ہوئی؟ کیا مسلمان لشکر کو کوئی شکست ہو گئی ہے جو آپ اتنے افسردہ ہیں؟ فرمانے لگے نہیں، اس سے بھی بڑی بات ہو گئی، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں دنیا آ گئی ہے تاکہ ہماری آخرت بگڑ جائے۔ ان کو یہ دنیا لگتی تھی، میرے پاس مال آ گیا ہے کہیں میری آخرت نہ بگڑ جائے۔ یہ ہے عقیدہ آخرت کا انقلاب جو انسان کی زندگی میں آتا ہے۔ وہ کوئی پہلے سے ایسے نہیں تھے، یہ وہ لوگ تھے جو بتوں کو پوجنے والے تھے، جو لڑائیاں جنگیں کرنے والے تھے، جن کے غصے ایسے ہوتے تھے کہ صدیاں گزر جاتی تھیں، ان کی جنگیں نہیں ختم ہوتی تھیں۔ یہ زمانہ جاہلیت میں رہنے والے لوگ تھے، وہ کیسے بن گئے اس قسم کے کہ اتنی اتنی بات سے ڈرتے ہیں کہ حضرت عمر ان کے پاس مال غنیمت میں مشک اور عنبر آیا۔ مشک سمجھتے ہیں جیسے سمجھ لیں کہ پاؤڈر فارم میں پرفیوم، ٹھیک ہے؟ تو جب اس کو تقسیم کرنا تھا تو اس کے لیے تولنا تھا، اب ان کو کسی آدمی کی تلاش تھی جو تول دے، تو ان کی بیوی نے آفر کیا کہ میں تول دیتی ہوں۔ فرمانے لگے کہ مجھے ڈر ہے جب تم تولو گی تو مشک تمہاری انگلیوں پر لگ جائے گا اور تم اس کو اپنے بدن پر مل لو گی، قیامت کے روز میں اس کا جواب کیسے دوں گا، میں اس کا جواب کیسے دوں گا جو اتنا سا پاؤڈر تمہاری انگلیوں پر لگ جائے گا، تم اپنے جسم پر مل لو گی، ہم تو ہاتھی نگل جائیں تو ہمیں کچھ احساس ہی نہیں ہوتا۔ وہ اتنا سا پاؤڈر جو انگلیوں پر لگا رہ گیا اس کے لیے بھی پریشان ہے کہ میں کیسے جواب دوں گا۔ یہ وہ حضرت عمر ہیں کہ جب فلسطین فتح ہوا تھا تو بیت المقدس پہ اس وقت عیسائیوں کا قبضہ تھا، انہوں نے کہا ہم چابی صرف امیر المومنین کو دیں گے اور کسی کو نہیں دیں گے۔ امیر المومنین چلے ہیں فلسطین کی طرف اپنے غلام کو لے کر، غلاموں کی کیا زندگی تھی آپ سب کو پتا ہے، اپنے غلام کو لے کر سواری ایک ہے، چل پڑے۔ جب شہر کے قریب پہنچے، شہر والوں کو پتا چلا آ رہے ہیں، تو وہ استقبال کے لیے باہر نکلے، بڑے بڑے پادری ہیں مسلمان جو وہاں پہ تھے وہ ہیں، سب استقبال کے لیے کھڑے ہیں، امیر المومنین تشریف لا رہے ہیں۔ ادھر سواری ایک ہے، سوار کتنے ہیں؟ دو، ایک تو غلام ہے ایک خلیفہ ہے، کہاں غلام اور کہاں مسلمانوں کے امیر المومنین۔ اور حضرت عمر کا حال یہ ہے کہ تھرو آؤٹ کیا کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ تیری باری ایک دفعہ میری باری سوار ہونے کی۔ جب شہر کے قریب پہنچے تو غلام کی باری تھی سوار ہونے کی، اس نے تھوڑا تردد کیا، فرمانے لگے نہیں، ان کو یہ نہیں خیال آیا کہ وہ لوگ کیا کہیں گے، ہماری تو ناک کٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے خلیفہ پیدل آ رہا ہے، ان کو یہ خیال نہیں ہوتا تھا، وہ یہ دیکھتے تھے کہ اللہ کی نظروں میں ہم کیا ہوں گے۔ حال یہ تھا کہ جب لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہیں اور دور دیکھ رہے ہیں کہ نکیل پکڑے ہوئے ایک آدمی آ رہا ہے اور ایک غلام ہے جو اونٹ کے اوپر سوار ہے، وہ سمجھے کہ پتہ نہیں یہ ہے امیر المومنین، پتہ چلا نہیں نکیل تھامے ہوئے جو ہیں وہ ہیں خلیفۃ المسلمین۔ یہ ہوتا ہے عقیدہ آخرت کا اثر انسان کی زندگی پر۔ یہ ہماری طرح نہیں، بس عقیدہ ہے بہت ہے، ہم بہت مانتے ہیں آخرت ہے بھائی، بہت واقعی ہمارا ایمان ہے، یہ تو اور بری بات ہے کہ کوئی کہے کہ میرا ایمان ہے اور اس کے بعد اس کی زندگی میں اور ایک کافر کی زندگی میں کوئی فرق ہی نہ ہو، اس کے وے آف لائف میں، اس کی ڈیلنگ میں اور کافر کی ڈیلنگ میں کوئی فرق نہ ہو، بلکہ لوگ کافر کو زیادہ ایماندار اور سچا اور وعدے کا پاس رکھنے والا سمجھے اور یہ جو آخرت پہ ایمان رکھنے والا ہے اس کو جھوٹا اور بے ایمان سمجھے۔ آج پوری دنیا میں کیا ایسا نہیں ہے؟ صرف آپ کا قصور نہیں ہے، پوری دنیا میں ہماری یہی ریپوٹیشن ہے، صرف آپ نہیں یہ سمجھتے، ہر کوئی سمجھتا. کیا عقیدہ آخرت پہ ایمان رکھنے والے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں؟ وہ دیکھیں کہ حضرت عمر اتنی احتیاط کے باوجود ان کا یہ حال تھا کہ ایک دفعہ نماز میں تلاوت فرما رہے تھے، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، اللہ کا جو عذاب ہے، تیرے رب کا عذاب ہے، وہ ضرور واقع ہونے والا ہے، اس کو کوئی پھیر نہیں سکتا. جب یہ تلاوت کر رہے ہیں تو اس قدر رو رہے تھے کہ اس کے بعد آنکھیں سوج گئیں. اتنی احتیاط کے باوجود ان کو اتنا خوف تھا. اس کے بعد باپ تو کہنا چاہیے تھا کہ ہمیں کیا ڈر ہے، ہم تو جنت میں جانے والے ہیں، ڈریں تو اور لوگ ڈریں. آج تو کوئی ہمیں بھی ڈراتا ہے نا، تو کہتے ہیں کہ تم اپنا خیال کرو، مجھے نہ کچھ کہو. آج تو ہم ڈرنا بھی نہیں چاہتے، آج تو کوئی احساس دلانا چاہے ہم احساس بھی نہیں کرنا چاہتے. ہم جو کر رہے ہیں ہمیں کرنے دو، ہم جیسی بھی زندگی گزار رہے ہیں ہمیں نہ چھوڑو. تم کون ہوتے ہو ہمیں بتانے والے؟ آج یہ جو آیات قیامت کی ہیں یا کوئی عذاب کی ہیں، وہ ہم اپنے لیے تھوڑی سمجھتے ہیں، تو کسی اوروں کے لیے ہوں گی. ہمارے لیے تو یہ جنت والیاں آیتیں سب. ان کا تو حال یہ تھا کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی ہے سورہ مائدہ میں، تو اس وقت حضرت طلحہ کے گھر میں مہمان بیٹھے ہوئے تھے، اور ان لوگوں میں شراب ایسے ہی تھی جیسے آج کوئی سافٹ ڈرنک پیتے ہیں. مہمان بیٹھے ہوئے تھے، شراب سرو ہو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی آیا اور اس نے پکارا کہ شراب حرام ہو گئی ہے. تو جس کے ہاتھ میں جام تھا اس نے وہی رکھ دیا، جو اٹھا کے منہ کے قریب لایا ہوا تھا وہ رک گیا. اس نے یہ نہیں کہا چلو آخری دفعہ ایک چسکی تو لے لوں، کوئی بات نہیں حرام ہوئی ہے تو تھوڑی دیر بعد سوچ کے اس کے بعد یہ والی تو پی لوں، ایک گھونٹ تو لے لوں. اس دن حال یہ تھا کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب بہ رہی تھی. انہوں لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ چھپ کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، بعد میں چھپ چھپ کے پیتے رہیں گے، چلو بیچ ہی دیں گے. جب پتا چلا کہ بیچنا بھی حرام ہو گیا، انڈیل دی، ضائع کر دی، پیسے تو لگے ہوئے تھے نا اس پہ، اپنا نقصان کر لیا، اس دنیا کا نقصان کر لیا، لیکن آخرت کا نقصان نہیں کرنا چاہتے تھے وہ. پھر پردے کی آیات جب اتری تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں اپنی چھت پہ کھڑا ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ گھر گھر چراغ روشن ہے. میں حیران ہوں کہ آج کیا بات ہے. کوئی ان کے پاس اتنی نہیں ہوتی تھی کہ وہ رات کو لائٹیں جلا کے رکھے چھوڑے، تو چراغ جل رہے ہیں. تو کیا آج بات ہو گئی کہ اتنے گھروں میں چراغ جل رہے ہیں؟ تو پتا چلا کہ پردے کی آیات نازل ہو چکی ہیں، اور یہ عورتیں جو اپنے لیے چادریں تیار کر رہی ہیں کہ فجر میں جائیں گے تو چادر لے کر جانی ہے. سبحان اللہ، اتنا کوئک سمے نا وہ اتانا ان کی زندگیوں سے سیکھیں کیا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ہم سوچیں گے ابھی تو ہسبینڈ سے پوچھیں گے، ابھی تو سہیلی سے بات کریں گے، ابھی تو فلان جگہ جائیں گے، ابھی آئیں. میں تو کہہ دوں گی مجھے پتہ ہی نہیں تھا. وہ تو ایسے کہنے والے نہیں تھے، وہ تو وہ لوگ تھے. سن لیا تو کس کی بات ہے، حکم کس کا ہے؟ اللہ کا، بس دیٹس اٹ. اب اس کے بعد نیکسٹ کچھ بات نہیں، کوئی کوسچن نہیں، کوئی آرگیومنٹ نہیں، بس سن لیا اور مان لیا. یہ ہے عقیدہ آخرت. او میری بہنوں، ہم کیا سمجھے میں عقیدہ آخرت کیا ہے؟ ہم نے کتنا ہلکا لے لیا اس کو. ہم نے کیا سوچا کہ بس ایسے ہی ہم پار ہو جائیں گے؟ کیا قرآن کھول کے تو دیکھو دوسرا ہی صفحہ ہے جس پہ یہ ہے کہ ایمان لاتے ہیں، کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں، ایمان نہیں ہے ان کے اندر. کہیں یہ چیز، یہ آیت کہیں ذرا سی بھی اس کی جھلک میں اپنے اندر تو نہیں دیکھ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ منہ سے بس بول رہے ہیں. ہم کہہ دیتے ہیں یہ تو بھائی منافقین کے بارے میں، ہمارے بارے میں تھوڑی ہے. اللہ اکبر. حالانکہ جب عقیدہ آخرت پختہ ہوتا ہے نا، مضبوط ہوتا ہے، تو حال یہ ہوتا ہے کہ انسان بڑے سے بڑا خسارہ بھی برداشت کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، کہ بڑے سے بڑا نقصان بھی ہو جائے دنیا کا، آخرت کا نقصان نہ ہو. بڑی سے بڑی مصیبت دنیا میں آ جائے، آزمائش آ جائے، مگر آخرت کی مصیبت میں مول نہیں لے سکتا. لوگوں کی نظروں میں نہیں جچتی، نہ جچوں، لوگوں مجھے حقیر سمجھے تو سمجھتے پھریں، میں اللہ کی نظروں میں حقیر ہونا نہیں چاہتی. میں دنیا کی لگژریز دنیا کی آسائشیں گیو اپ کر سکتی ہوں، آخرت میں جنت کی آسائشوں پر کمپرومائز نہیں کر سکتی. پھر انسان لوگوں کی ناراضگیاں برداشت کر لیتا ہے، اللہ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا. یہاں پہ تو الٹ ہوا ہوا ہے، یہاں پہ تو ہم سب پہلے دوسروں کے منہ دیکھتے ہیں پھر چلتے ہیں زندگی میں. وہ تو خوش ہے نا، وہ تو راضی ہے نا، وہ تو مان گیا ہے نا، بس اتنا کافی اللہ ناراض ہو تو ہو. عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والے تو ایسے نہیں ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی مٹھاس ہے، اور دنیا کی مٹھاس آخرت کی کڑواہٹ ہے. یعنی دنیا میں کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑے گا جناب، اگر آخرت کی مٹھاس چاہتے ہو. دنیا میں غصے کا گھونٹ بھی پینا پڑے گا، صبر کا گھونٹ بھی پینا پڑے گا، آزمائشیں بھی آئیں گی، دکھوں کا گھونٹ بھی پینا پڑے گا، غموں کا گھونٹ بھی پینا پڑے گا. بڑے بڑے کڑوے گھونٹ ہیں جو پینے پڑتے ہیں. اس کی کڑواہٹ برداشت کرو گے تو آخرت کی مٹھاس ملے گی، اور دنیا کی مٹھاس آخرت کی کڑواہٹ ہے. اگر یہاں پہ چاہتے ہیں نا سب اچھا اچھا، سب اچھا چلے، سب اچھا ملے، سب کی نظروں میں جچوں، تو پھر آخرت کی کڑواہٹ ہے. میں اپنے آپ کو اگر راضی رکھنا چاہتی ہوں یہاں پہ، اللہ چاہے ناراض ہوں، بس میں وہ کرنا چاہتی ہوں جو میں چاہتی ہوں، میرا دل خوش رہے، میری مرضی چلے، تو ٹھیک ہے یہاں پہ مٹھاس تو مل جائے گی، لیکن پھر آخرت میں مٹھاس نہیں ہے. یا تو یہاں پہ کڑوا گھونٹ پی لو یا وہاں پینا پڑے گا، یا تو یہاں پہ مٹھاس لے لو یا وہاں کی لے لو. سودا آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کیا سودا کرنا چاہتے ہیں، آپ کدھر میٹھا لینا چاہتے ہیں، ابدی زندگی میں یا یہاں عارضی زندگی میں. تو جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے نا، پھر وہ دنیا کے غم سہ لیتا ہے کہ آخرت میں تو نجات مل جائے گی نا. پھر وہ دنیا میں مشقت کر لیتا ہے، محنت کر لیتا ہے کہ وہاں تو آرام ملے گا نا. پھر وہ دنیا کے غم سہ لیتا ہے کہ وہاں تو نجات مل جائے گی نا. اس وجہ سے وہ سہتا ہے، اس وجہ سے وہ کام کرتا ہے، اس وجہ سے وہ محنت کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہاں اللہ کے سامنے کس طرح پیشی ہوگی، کوئی مجھے میرے کام نہیں آئے گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس چیز سے سب سے زیادہ ڈرایا ہے نا، وہ قیامت ہے، وہ جواب دہی ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے، ڈرو اس دن سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرما دیا کہ ان کو ڈراؤ اس دن سے، ان کو بھی فرما دیا، ان کو بھی فرما دیا کہ لوگوں سے کہہ دو میں خود ڈرتا ہوں اس دن کے عذاب سے. اس سے زیادہ بڑی کیا بات ہو سکتی ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی چیز سے ڈرا رہے ہیں تو وہ کتنی بڑی آفت ہوگی جس سے اللہ رب العزت نے خود ڈرا دیا. اور جن چیزوں سے ہم ڈرتے ہیں ان کا تو ڈراوا کوئی بھی نہیں ہے قرآن میں. ہم کہتے ہیں بیماری نہ آئے، ہم کہتے ہیں پریشانی نہ آئے، ہم کہتے ہیں ہم پولیس سے ڈرتے ہیں، ہم ایف بی آئی سے ڈرتے ہیں، ہم کاروبار میں نقصان سے ڈرتے ہیں. ان سے تو ڈرایا ہی نہیں اللہ نے، اللہ نے تو قیامت سے ڈرایا جس سے ہم ڈرتے نہیں ہیں، اور باقی سب چیزوں سے ڈر رہے ہیں. کیونکہ وہ جگہ ہوگی، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، جہاں پہ کوئی کسی کے کام نہ آئے گا. فردن فردن آؤ گے، یعنی اکیلے اکیلے آؤ گے. اکیلے اکیلے آنے میں کیا ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی ہوتا ہے تو بڑا حوصلہ ہوتا ہے، سہیلی ہے ساتھ، بہن ہے ساتھ، امی ہے میرے ساتھ، فلاں ہے میرے ساتھ. اکیلے اکیلے انسان ڈرتا ہے، چاہے کوئی عام سا سفر بھی کرنا ہو انسان کہتا ہے اکیلی جاؤں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فردن فردن کھڑے ہونا ہوگا. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم تمہیں اکیلے لے کر آئیں گے، اکیلے اکیلے جیسے تم اکیلے پیدا ہوئے تھے. تو کیا کرو گے پھر تم؟ حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے، انہوں نے نماز میں ایک دفعہ تلاوت شروع کی سورہ متففین کی، ویل للمطففین، ویل ہے ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کے لیے. تو جب اس بات پہ پہنچے یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے سامنے، تو اتنا روئے کہ گر پڑے، ان سے آگے پڑا ہی نہیں گیا کہ کیا حال ہوگا اس دن جب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. یعنی ان کو یہ چیزیں ریالٹی لگتی تھیں، ہمیں ریالٹی نہیں لگتی، ہمیں صرف کتابی باتیں لگتی ہیں. ہمیں لگتا ہے بس قرآن میں پڑھ لیا، جب بند کر دیا تو ہمیں کون سا یاد ہے کہ کیا کہا گیا تھا. کیا یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے کہ ہم کبھی ڈسکس کریں اس طرح؟ جیسے عبداللہ بن رواحہ ہیں کہ بیوی کی گود میں سر رکھا ہوا اور آنسو ٹپ ٹپ بہہ رہے ہیں, تو وہ بھی دیکھ کے رونے لگی کہ آپ کو کیا ہوا, پوچھنے لگے آپ کو کیا ہوا, کہنے لگی آپ کو دیکھا روتے ہوئے تو میں بھی رونے لگی. فرمایا مجھے تو جہنم یاد آ گئی کہ اس کے اوپر پل سرات ہوگا, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس سے گزرے بغیر رہ جائے, ہر ایک کو گزرنا ہے. تو میں سوچتا ہوں پتہ نہیں میں گزر پاؤں گا کہ نہیں, مجھے تو اس چیز نے رلا دیا. بیٹھے کس کے پاس ہیں؟ بیوی کے پاس, اور باتیں کہاں کی یاد آ رہی ہیں؟ کبھی ہمیں بھی ایسے یاد آتی ہیں؟ بعض اسلاف کا تو یہ حال تھا کہ کہیں بھٹی دیکھتے تھے, کوئی لوہار کی بھٹی ہے, تندور دیکھتے تھے تو زاروں قطار رونے لگتے تھے کہ جہنم کی آگ یاد آ گئی. ہم تو روز چولہا جلاتے ہیں, ہمیں تو کبھی نہیں یاد آتی. ہم تو نہیں کبھی چولہا جلاتے ہوئے کہتے ہیں اللہم اجرنا من النار. ہم تو تنور دیکھتے ہیں, ہم تو کتنی چیزیں دیکھتے ہیں, گرم چیزیں دیکھتے ہیں, گرمی میں باہر جاتے ہیں, ہمیں تو ایسا نہیں یاد آتا. ان کو فیملی میں بیٹھ کے بھی یاد آتا تھا, ہمیں صرف کلاسوں تک یاد رہتا اس کے بعد نہیں. ہماری زندگیوں کا یہ حصہ نہیں ہے, یہی فرق ہے ہمارے اور ان کے اندر. وہ اکیلے میں بھی حساب کتاب کا خوف رکھتے تھے, جہاں پہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. اکرمہ ابو جہل کے بیٹے ہیں, جس وقت آپ کو پتہ ہے مکہ فتح ہوا تو اس وقت وہ بھاگ گئے تھے, مفرور تھے, تو ان کی بیوی آئیں, اسلام قبول کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کو پناہ دے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے, اکرمہ کو پناہ ہے. تو وہ گئیں اپنے ہسبینڈ کو ڈھونڈنے کے لیے, ان کو ساحل سمندر پہ پایا تو کہنے لگیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں پناہ دے دی ہے, تم واپس لوٹ آؤ. خیر دونوں چل پڑے, ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. رات کا وقت تھا, شوہر نے بیوی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ کہنے لگی ٹھہر جاؤ, تم مشرک ہو میں مسلمان ہوں, مشرک اور مسلمان کا تعلق نہیں ہو سکتا. کون دیکھ رہا تھا ان کو وہاں پہ؟ کون کی خبر گیری کر رہا تھا وہاں پہ؟ لوگوں کی نظر میں تو شوہر ہی تھے نا ان کے, کون جانتا تھا اندر کیا ہو رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں جانتا تھا, مگر ایک اللہ تو جانتا تھا. ابھی ابھی مسلمان ہوئی ہیں اور دیکھیں کیسے اللہ کی نظروں کا احساس ہے کہ وہ تو دیکھ رہا ہے, وہ تو حساب لے گا. اس کا حساب دینا ہے مجھے, مجھے اللہ کے آگے جب کھڑے ہونا ہے تو کیا ہوگا میرا. یہ چیز تھی جو ان کو سیدھا رکھتی تھی, اور یہی کمزوری ہے جس نے ہمیں الٹا کر دیا. آج ہماری زندگیاں جو الٹ گئی ہیں نا, وہ اس کی وجہ یہی ہے. عمر بن عبدالعزیز دیکھیں, وہ تو کوئی صحابی بھی نہیں ہے. ان کو دیکھیں گے جب وہ خلیفہ بنے تو دن کے وقت وہ ذمہ داریاں سنبھالتے تھے خلافت کی, اور رات کے وقت بیٹھ کے گریہ وزاری کرتے تھے. بیوی پوچھتی تھی کہ آپ کو کیا ہو گیا, کیوں روتے ہیں اتنا؟ فرماتے تھے ساری سلطنت کے ذمہ داری مجھ پر ہے, یہاں جو غریب ہے, جو مسکین ہے, جو یتیم ہے, اس کی ذمہ داری مجھ پہ ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے بارے میں مجھ سے سوال کرے گا, میرا کیا بنے گا, میں کیسے جواب دوں گا. ان کو یہ احساس تھا کہ ہم اس کی ایک ایک فرد کا کیسے جواب دیں گے. ہماری بھی تو سلطنت ہے, ہماری سلطنت ہمارا گھر ہے, اس میں کچھ افراد ہیں جن کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے, جن کے حقوق ہم نے ادا کرنے. ہمیں بھی کبھی فکر ہوتی کہ ان کے بارے میں مجھ سے سوال کیا گیا تو کیا ہوگا. ہم سب کی سلطنت ہے, ہمارا گھر ہماری سلطنت ہے. اتنی بڑی سلطنت نہ سہی بر اعظموں کی, لیکن ایک گھر کا بھی سوال ہم سے ہو گیا تو کیا ہوگا. ہم سے جڑے ہوئے رشتوں کے بارے میں سوال ہو گیا, اس مال کے بارے میں سوال ہو گیا, ہم کیسے جواب دیں گے؟ کیا ہمیں بھی یہ خیال آتا ہے کبھی؟ ایک خلیفہ جا رہا تھا تو اپنے لوگوں کے ساتھ, تو راستے میں ایک بوڑھیا پل پہ کھڑی ہو گئی. انہوں نے اس کے سپاہیوں نے کہا کہ بھائی تم کیوں یہاں پہ کھڑی ہو گئی راستہ روک کے؟ اس نے کہا مجھے خلیفہ سے بات کرنی ہے. وہ خلیفہ نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا اے خلیفہ, اے امیر المومنین, میرا تمہارے سے کوئی معاملہ ہے, کیا اس پل پہ چکا دو گے اس کو, یا پل صراط پہ یہ معاملہ چکاؤ گے؟ خلیفہ گھوڑے سے اتر آیا, اس نے کہا یہیں پہ معاملہ چکا لو, وہاں پہ میں نہیں ادا کر سکتا تھا. یہ ان کا حال تھا. اللہ اکبر. ایک یا درجنوں ایسے قصے ہیں جن کو اگر ہم پڑھیں تو خیال آتا ہے کہ ان کی زندگیوں میں یہ دنیا جو تھی نا یہ پیچھے تھی اور آخرت آگے تھی. دنیا حقیقت نہیں تھی, آخرت حقیقت تھی. ہمارے لیے دنیا حقیقت ہے, آخرت دھندلی ہے کہیں, یا جب آئے گی دیکھا جائے گا. وہ اس میں رہتے تھے, وہ یہاں نہیں رہتے تھے, وہ اس میں رہتے تھے. وہاں پہ کیا ہوگا, وہاں کا نقصان ہو گیا تو کیا ہوگا, وہاں پہ کس چیز سے مجھے فائدہ ملے گا, وہاں میری اس بات سے پکڑ تو نہیں ہوگی, وہاں پہ اس عمل سے مجھے جہنم کی ہتھکڑیاں تو نہیں لگ جائیں گی. وہ اس طرح سوچتے تھے, ہر ہر کال, ہر ہر عمل اس طرح تولتے تھے پہلے, پھر چلتے تھے. کبھی ہم بھی تول کے دیکھتے ہیں. وہ اپنے آپ کو امیجن کرتے تھے کہ ہم وہاں پہ ہیں. آخرت ان کے لیے اتنی بڑی حقیقت تھی نا, اپنے آپ کو امیجن کرتے تھے کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں حشر کے میدان میں. اور فیصلے شروع ہو گئے ہیں, سورج اتنی قریب ہے, دو قدم رکھنے کی صرف جگہ ہے, پسینوں میں لوگ شرابور ہیں, کسی کے لیے جہنم کا فیصلہ آ رہا ہے تو اس کی چیخیں ہیں, کسی کے لیے جنت کے استقبال کیے جا رہے ہیں. میزان تو لگ چکی ہے, میرا نام آنے والا ہے, اب میرا کیا ہوگا؟ ہائے مجھ سے اس بات کا سوال نہ ہو جائے, میری جوانی کا سوال نہ ہو جائے, ان نعمتوں کا سوال نہ ہو جائے. وہ ایسے سوچتے تھے. ابراہیم تیمی تھے تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو جنت کا نمونہ دکھایا, میں نے اپنے آپ کو امیجن کیا کہ میں جنت میں ہوں, وہاں کے میوے کھا رہا ہوں, وہاں پہ حوروں کے ساتھ ہوں, وہاں پہ آرام کر رہا ہوں تختوں پر. پھر میں نے اپنے آپ کو جہنم کا نمونہ دکھایا, اپنے نفس کو یہ دکھایا کہ یہ دیکھو جہنم ہے, میں اس میں ہوں, وہاں کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوں, وہاں پہ زقوم کھا رہا ہوں, وہاں کا کھولتا ہوا پانی پی رہا ہوں. اس کے بعد میں نے پھر اپنے نفس سے پوچھا, اب بتا دوں کیا چاہتا ہے. یعنی سوچیں ان کی سوچ کہاں تک جاتی تھی. اللہ اکبر. اپنے آپ کو پہلے امیجن کر رہے ہیں وہاں, پھر اپنے آپ کو دوسری جگہ امیجن کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد اپنے آپ سے پوچھ رہے ہیں اب بتا تجھے کیا چاہیے. تو نفس نے کہا میں دنیا میں لوٹ جانا چاہتا ہوں کہ تو کوئی نیک عمل کر لوں. تو میں نے آگے سے جواب دیا اپنے نفس کو کہ تو اپنی آرزو پوری کر لے, ابھی تو دنیا میں ہے. کبھی ہم بھی اس طرح اپنے آپ کو لے جا کے دکھاتے ہیں, اپنے آپ کو کھڑا کر کے, اللہ نے اس کا سوال کر لیا, یہ زیادتی کیوں کی, اس کا حق کیوں مارا, اس کے ساتھ ظلم کیوں کیا, اس کا حق کیوں نہیں دیا, اس کا حق کیوں نہیں دیا, اس کا حق کیوں نہیں دیا. یہ سارے لوگ اگر میرے لیے کھڑے ہو گئے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب لائن بنا کے وہاں پہ کھڑے ہو گئے حشر کے میدان میں, کوئی کہے کہ اس نے میری غیبت کی, کوئی کہے اس نے میری شکایت کی, کوئی کہے اس نے مجھے تھپڑ مارا, کوئی کہے اس نے میرے ساتھ ظلم کیا, تو میں کس کس کا بدلہ دیتی پھروں گی, کس کس کو اپنی دن نیکیاں دیتی پھروں گی. اور مجھے تو یاد بھی نہیں تھے یہ لوگ جن کے حق میں نے مارے تھے, یہ یہاں پہ کھڑے ہو گئے آ کے. کبھی ہم بھی اس طرح سوچتے, کبھی ہم بھی اپنے آپ کو وہاں لے جاتے ہیں. اس لیے نہیں لے جاتے کیونکہ ہمارے لیے آخرت حقیقت نہیں ہے نا. ہم دنیا میں اتنے غرق ہیں کہ دنیا کی ہرس, اس کے مقابلے, اس کی باتیں, اسی کے لیے جینا اور اسی کے لیے مرنا, یہ ہماری زندگی ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی مثال کیسے دی کہ جیسے کوئی آدمی سمندر میں اپنی انگلی ڈالے اور نکالے تو جتنا پانی انگلی پہ لگا رہ گیا. یہ دنیا کی زندگی, اور جو سمندر ہے وہ آخرت ہے. اس آخرت پہ نہ کوئی یقین, نہ کوئی ایمان. شیطان نے اتنا ہمیں پاگل کر دیا, اتنا ہمیں بھگا دیا اس دنیا کے پیچھے کہ نہ تو جہنم کا خوف رہ گیا اور نہ جنت کے شوق رہ گئے. کبھی سوچتے ہی نہیں کہ چلو یہاں پہ نہیں ملا, جنت میں جا کے مل جائے گا. چلو یہاں پہ کوئی غم آ گیا, کوئی نہیں, پتہ نہیں کتنے میرے گناہ دھل گئے ہوں گے. چلو یہاں پہ مصیبت اٹھا بھی لوں, اللہ آخرت کی مصیبتیں دور کر دے. یہاں پہ غم آیا ہے تو یہ تو دنیا کا غم ہے, آخرت کے غم اس سے کتنے بڑے ہوں گے. یہ ہماری سوچ رہ ہی نہیں گئی. اور کہنے کو ہم عقیدہ آخرت کے اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. دیکھو ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو آخرت پہ ایمان رکھنے والے ہیں. ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جنت کا ٹکٹ ہماری جیبوں میں پڑا ہوا ہے. یہ ہماری حالت ہے. کسی کو مایوس کرنا مقصود نہیں، لیکن کم از کم اس دنیا میں اپنا محاسبہ تو کرو، اپنا حساب خود تو لے لو، اس سے پہلے کہ اللہ کی عدالت میں ہم کھڑے ہوں اور وہاں ہمارا حساب لیا جائے. پھر ہم کیا کریں اگر ہماری ارد گرد بھی ماحول ایسا ہے کہ اسکول ہے، کالج ہے، دفتر ہیں، دوستیں ہیں، رشتہ دار ہیں، سب کیا ہیں، ایک دوڑ میں ہی لگے ہوئے ہیں، ایک ہی طرف آپ کو لے کر جاتے ہیں، ہر طرف ایک ہی چیز ہے جس جو ڈسکس ہوتی ہے، دنیا دنیا دنیا، آخرت کی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی، تو ہم کیا کریں اب؟ اب سلوشن کیا ہے؟ ساری باتیں تو ہو گئیں، ٹھیک ہے وہ ایسے تھے، ہم ایسے نہیں ہیں، تو اب کریں کیا ہم؟ دیکھیں جب ہمیں کسی بات کا پتہ ہوتا ہے لیکن ہمیں بھول جاتی ہے وہ بات، تو ہم کرتے کیا ہیں؟ ریمائنڈرز، ریمائنڈرز لگاتے نا. آپ نے کہیں جانا ہے، اب آپ سوچتے ہیں کہ میں بھول نہ جاؤں، تو کیا کرتے ہیں؟ فون پہ الارم لگا لیتے ہیں، کیلنڈر پہ مارک کر لیتے ہیں. تسلی پھر بھی نہیں ہوتی، پھر بھی کسی کو کہتے ہیں مجھے دیکھو یاد کرا دینا، کہیں میں بھول نہ جاؤں، کیوں؟ وہ وہاں پہ جانا میرا بہت ضروری ہے. جس چیز کو آپ اہم سمجھتے ہیں نا، پھر اس کے لیے ریمائنڈرز بھی رکھتے ہیں نا، اس کے لیے بھی ریمائنڈرز لگائیے. اس کے ریمائنڈر کیا ہیں؟ اس کا پہلا ریمائنڈر، پہلی یاد دہانی ہے قرآن. قرآن میں نے آپ کو بتایا نا، قرآن میں بار 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 واپس لوٹنا، واپس لوٹنا، واپس لوٹنا، اس کی اتنی بات ہے کہ کوئی آپ کا سبق ایسا ہوگا جس میں یہ بات نہ آئے. اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیے، یہ نہیں کہ وہاں لیکچر سن لیا، وہاں سن لیا. میں بھی بڑے لیکچر سن لیتی ہوں، میں نے کیو ٹی وی اپنے گھر میں لگا لیا، اس کے اوپر میں سنتی رہتی ہوں، دین میرا مکمل ہو گیا. نہیں، قرآن کی طرف آؤ، قرآن آپ کو ریمائنڈ کرائے گا. لوگ کہتے ہیں آپ ہمیں کیا سکھائیں گے، ہمیں تو سب کچھ پہلے ہی پتہ ہے. ہاں واقعی ہم آپ کو نئی کوئی چیز نہیں سکھائیں گے، یہ وہی چیز ہے جس کے اوپر آپ ایمان رکھتے ہیں، اسی کی یاد دہانی ہم کرائیں گے قرآن کے ذریعے. ان کلاسوں میں کیا ہوتا ہے؟ یاد دہانی. دیکھیں، پتہ ہونا اور یاد ہونا، کسی چیز کا یاد رہنا، ان دونوں میں فرق ہے. مجھے پتہ ہے کہ یہ اگر تار ننگی ہے، اس کو ہاتھ لگایا تو کرنٹ پڑے گا، لیکن مجھے یاد رہے گا تو میں بچوں گی نا. اگر یاد ہی نہیں رہتا تو کیسے بچوں گی؟ تو پتہ ہونے میں اور یاد رہنے میں فرق ہے. پتہ ہم سب کو ہے، کون ہے جس کو نہیں پتہ قیامت آنی ہے؟ یہ کون سا کوئی نیا ٹاپک ہے؟ کس کو نہیں پتہ؟ لیکن کیا یاد رہتا ہے؟ یہ ہے اصل چیز جو ہمیں کرنی ہے، کہ یاد رہے، اٹھتے بیٹھتے یاد رہے، سوتے وقت یاد رہے. سوتے وقت یہ یاد آئے کہ ہاں آج سو رہی ہوں جیسے اسی طرح مروں گی، اور جیسے آج صبح اٹھی ہوں اسی طرح قیامت کے دن اٹھوں گی. آج یہاں پہ ایک پولیس کے سامنے میں تھر تھر کانپ رہی ہوں کہ کوئی گاڑی روک دے پولیس والا تو میری جان نکل جاتی ہے، وہاں پہ کیسے جواب دوں؟ ہر بات کو وہاں سے ریلیٹ کر رہی ہوں میں. یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ صرف قرآن کے ذریعے، صرف قرآن کی طرف آنے سے یہ ریمائنڈر رہ سکتا ہے. یہ بہت بڑا ریمائنڈر ہے. تین ریمائنڈر آپ کو بتاؤں گی. ایک نمبر ون کیا ہو گیا؟ قرآن. اگر آپ کی زندگی میں قرآن آ گیا، آپ کو ریمائنڈر ہوتا جائے گا. جتنا زیادہ آپ قرآن سے جڑے رہیں گے اتنا ریمائنڈر ملتا جائے گا، کچھ نہ کچھ فرق ضرور آئے گا زندگی میں. اور جو قرآن سے جڑے ہوئے ان کو پتا ہے کہ کچھ فرق آتا ہے، چاہے تھوڑا آیا ہو پہلے سے تو بہتر ہے نا. غفلت دور ہوگی. پھر نمبر ٹو ریمائنڈر کیا ہے؟ نیک صحبتیں. اپنی صحبتیں ایسے لوگوں کی رکھیں کہ جو آپ کو آخرت یاد دلائیں، دنیا میں ہی نہ گھماتے رہیں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کریں. وہ پیچھے رہنے لگی ہے تو آپ اس کو آگے کریں، آپ پیچھے ہو رہے ہیں تو وہ آپ کو آگے لے کر آئے. آپ کو کوئی غم ہوتا ہے تو وہ آپ کو یاد دلا دیتی، دیکھو یہ تو دنیا کا ہی غم ہے نا، آخرت کے غم تو اس سے بہت بڑے ہیں، شکر ادا کرو کہ دنیا میں ہی اللہ تمہیں پاک صاف کر رہا ہے. پتہ نہیں کتنے گناہ جھڑ گئے ہوں، پتہ نہیں کتنے درجے بلند ہو گئے. وہ اس طرح آپ کو یاد دہانیاں کراتی ہو، وہ یہ ہر وقت آپ سے جوتوں، پرس اور کپڑوں کی باتیں نہ کرتی ہو، وہ آپ کو آخرت کی یاد دہانی کروانے والی ہو. وہ صحبتیں اپنائیں جن کے ساتھ آپ مل کے اللہ کی باتیں کر سکیں، جن کے ساتھ بیٹھ کے آپ ڈریں نہیں کہ اگر کوئی بات کروں گی تو مجھے ملانی کہہ دے گی. کیا نمبر تین؟ مختصر آپ کو اس لیے تین پوائنٹ دے رہی ہوں تاکہ آپ کو یاد رہیں، بہت لمبی چوڑی لسٹ دیں گے تو پھر بھول جائیں گے. نمبر ون کیا تھا؟ نمبر ٹو، شاباش. نمبر تھری کیا ہے؟ جب کسی کی وفات ہو وہاں پہ ضرور جائیے، उनके साथ बैठिए, ताज़ियत करें, किसी का जनाजा हो उसका जनाजा पढ़िए, उस घर में कुछ वक्त गुजारें, उनकी बातें सुने, उससे क्या होगा, मौत की याद दहानी, ये गया है ना तो मुझे भी चले जाना है। आपने नोट किया होगा जब हम किसी के ऐसे घर से आते हैं, किसी बिल्कुल करीबुल मर्ग को देखाएं या फिर किसी फौतशुदा के घर से आएं, तो अपने दिल की भी हालत क्या होती है, दिल उचाट सा रहता है, दिल नहीं लगता कि ये चीज़ें, ये क्या कहते हैं, क्या इन चीज़ों को करना, एक दिन तो चले जाना है, होता है ना, रिमाइंडर है ये। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिलों को जंग लग जाता है, और दिलों का जंग दूर करने के लिए दो ही चीज़ें हैं, एक कुरान और एक मौत की याद। उसको बुरा ना समझे, ये तो आपकी गफलतों को दूर करने वाली कि मुझे जाना है, ये कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे हम बच सकते, कौन बचा आज तक। तो मौत क्या है, आखिरत की पहली मंजिल है मौत, देखें आखिरत की जो फर्स्ट स्टेप है ना वो मौत है। इस स्टेप को अगर भूल गए तो फिर बस आखिरत से तो गाफिल है। तो कोई जिंदा नहीं रहता हमेशा, सबको चले जाना है, कुरान यही तो याद दिलाता है। तो ऐसे लोगों के साथ बैठें और ऐसे घरों में जाएं जहां पे कभी कोई फौत हुआ हो, तो या जनाजे में जाएं, आपको अपनी मौत याद आ जाएगी। इसी तरह करने का काम ये है, सबसे पहला एक तो ये रिमाइंडर्स हो गए, करने का काम ये है अपने लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इन गफलतों को दूर कर दे और मौत से पहले मौत की तैयारी की तौफीक दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अक्लमंद वो है। अब हो सकता है आप में से बहुत सारे बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां रखते हो, कोई डॉक्टरेट की रखता हो, कोई कोई रखता हो, वो दीन की नज़र में वो अक्लमंद नहीं है। अक्लमंद आप सब में वो भी नहीं है जिसका IQ लेवल बहुत हाई है, और अक्लमंद आप सब में वो भी नहीं है जिसका बहुत बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस है। अक्लमंद हम सब में वो है जो अपनी मौत को कसरत से याद करता हो और मौत से पहले उसकी तैयारी करे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्राइटेरिया दे दिया, तो उनका क्राइटेरिया तो सबसे सच्चा है ना, तो अक्लमंद वो है, बाकी सब बेवकूफ़ हैं, चाहे मास्टर्स हैं चाहे PhDs हैं। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे अकल दे कि वो सौदा करूं जिसमें नफ़ा है। देखो कैसे शैतान, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया आदू वो मुबीन है, तुम्हारा खुला दुश्मन है, कैसे वो हमारी अकलों पे पर्दे डाल देता है, वो चीज़ वो ज़िंदगी जो एक रियलिटी है उसको भुला देता है, और जो चंद दिन की है, पता नहीं कल तक भी है या नहीं, उसकी इतनी लंबी प्लानिंग्स कराता है और उसी के पीछे हलकान कर देता है। तो इसके लिए पहले तो दुआ कीजिए। दूसरी, दुनिया की दौड़ में शामिल ना हो। ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें मट्टी हैं और इन्होंने मट्टी हो जाना है, इनके पीछे अपने आप को ना हलकान करें, इस दौड़ में शामिल ना हो। आप अच्छा पहने, अच्छा खाएं, ज़रूर खाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें मुकाबले करने लगे, उसने ये ले लिया अच्छा मैं इससे अच्छा लूँ, अच्छा उसके पास ये, अच्छा उसकी चीज़ देख ली, अब बेचैन है कि मैं भी इससे बेहतर ले आऊँ। जितना ज़्यादा आपकी नज़रों के सामने दुनिया रहेगी ना, आखरत उतनी ओझल रहेगी, और जितनी आखरत आपकी नज़रों के सामने रहेगी उतनी दुनिया की कोई वक़्त नहीं रहेगी आपकी नज़र में। आपको पता भी नहीं होगा किसने क्या पहना, क्या खाया, क्या ऐसा घर लिया, वो छोड़ो क्या करना है, सब छोड़ के चले जाना है। फिर आपकी ये थिंकिंग हो जाएगी, जिस दिन आपकी नज़रों के सामने आखरत रही ना, आप देखना आपका दुनिया की माइंड सेट आपका बदल ही जाएगा, इसके बारे में आपके व्यूज़ ही बदल जाएंगे, ये नहीं रहेंगे जो आज हैं। तो इसलिए अपने आप को इस दौड़ से निकाल लें, इन मुकाबलेबाजियों से निकाल लें, मत इस दौड़ में शामिल हों। और जो लोग इस दौड़ में आपको शामिल करते हैं, जिनके साथ आपको लगता है बैठ के इनके साथ मुझे और पता नहीं मैं मुझे क्या हो जाता है, मेरा भी दिल चाहता है मैं ये लेकर आऊँ, ये करूँ, ये पकाऊँ, ये खाऊँ, ये पहनूँ, ये, उनके साथ दोस्तियाँ छोड़ के नेक दोस्तियाँ करें। फिर भी ऐसा नहीं होगा कि हमेशा याद रहेगी आखरत, ऐसा नहीं होगा कि 24 घंटे याद, गलतियाँ होंगी फिर भी, लेकिन जल्दी याद आ जाएगा, जल्दी तौबा कर लेंगे। देख लें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस माशरे में ऐसा नहीं था कभी किसी से गलती नहीं होती थी, वो सारे फरिश्ते ही बन गए थे, ऐसा नहीं था। आपको पता है वो गामदिया कबीले की औरत थी जिससे जिना हो गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फिर उस चीज़ ने उसको इस कदर अंदर से تکلیف دی, اس قدر اس کا ضمیر نے ملامت کیا کہ یہ کیا کر بیٹھی, کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی مجھے سزا دیں تاکہ میں آخرت کی سزا سے بچ جاؤں. کتنی بڑی بات ہے ایک بندی کا آنا خود, اور کوئی سزا چھوٹی بھی نہیں ہے, پتھر مار مار کے مارنے کی سزا ہے, اور وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے سزا دیں. کیوں؟ اس لیے کہ اب ان کو دنیا کی سزائیں ہلکی لگتی ہیں, آخرت کی سزا بہت بڑی لگتی ہے. دنیا کا خسارہ تو کچھ لگتا ہی نہیں, آخرت کا خسارہ بڑا لگتا ہے. یہ کیا نقصان ہے جو دنیا میں ہو گیا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل نقصان تو آخرت کا نقصان ہے. تب یہ لگنے لگتا ہے ان کو. اس نے اپنے آپ کو پیش بھی کیا, کوئی تو نہیں آیا تھا اس کے خلاف مقدمہ درج کرنے, اس نے خود ہی کہا میں اعتراف کرتی ہوں جرم کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہٹانے کی کوشش بھی کی کہ کسی طرح چلی جائے, لیکن وہ نہ مانی. اس کے دماغ میں کیا تھا کہ ہائے آخرت میں اگر مجھے سزا مل گئی میں وہ کیسے سہوں گی. وہ آخرت کی سزاؤں کو بڑا سمجھتے تھے. ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کو, اور کسی نے بے عزتی کر دی, کسی نے ڈانٹ دیا, کسی نے کچھ کہہ دیا, وہ ہمارے لیے بہت بڑا ہے. کوئی ناراض ہو گیا وہ بہت بڑا ہے. ان کے لیے آخرت کی یہ سب چیزیں بہت بڑی تھیں. وہ جانتے تھے کہ آخرت کیا چیز ہے, وہ جانتے تھے کہ جہنم کے عذاب کیا ہوتے ہیں, وہ جانتے تھے کہ جنت کی نعمتیں کیا ہیں. جن نعمتوں کو پا کے انسان دنیا کی بادشاہتیں بھی کسی کو ملی ہوں تو وہ بھی بھول جائے گا. اور وہ جانتے تھے کہ جہنم کے عذاب ایسے ہیں کہ دنیا میں ساری زندگی کوئی مصیبتوں میں کاٹے تب بھی وہاں کے عذاب جو ہیں اس سے کہیں زیادہ بڑے ہیں. یہاں کی مصیبتیں تو انسان کو کچھ لگیں ہی نہیں وہاں پہ, کہ یہ بھی کوئی مصیبت تھی جس کے اوپر میں روتی تھی. اصل تو یہ بچنے کی چیز تھی جسے مجھے پناہ مانگنی چاہیے تھی, جس کے لیے مجھے تیاری کرنی چاہیے تھی. تو اس لیے میری بہنوں, اس عقیدے کو پختہ کرو, اپنے لیے ریمائنڈرز رکھو, یادیانیاں اپنے لیے کرواؤ. یہ آپ کو کوشش کے ساتھ کرنی پڑے گی, یہ خود بخود نہیں آئے گی. شیطان کبھی نہیں آنے دے گا, یاد رکھے. آپ آج ارادہ کر کے بھی جائیں گی نا, اب میں یاد رکھوں گی اپنی آخرت کو, شیطان نہیں یاد دلانے دیتا. آپ کو خود کوشش کرنی پڑے گی, میں کیسے کیسے مجھے میری آخرت یاد آئے گی, میں وہ کام کروں. اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے لیے تیاری کرنے والا بنا دے. اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما دے. اللہ تعالیٰ اس دن کے لیے جس دن اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے, اللہ تعالیٰ اس دن کے لیے ہمیں یہاں پہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ وہ عمل ہم سے کرائے جس سے وہ راضی ہوتا ہو. اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے. جتنے حاضرین مجلس ہیں, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کی بخشش فرما دے. جو ہو گیا وہ تو سو ہو گیا, اللہ تعالیٰ آگے کی زندگی وہ عطا فرمانا کہ جس کے اندر ہم اس کو راضی کرنے کے لیے کام کر سکیں, اللہ اس کے دین کی ہم خدمت کر سکے. اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام کروائے جو جنت میں لے جانے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں سے ہم سب کو محفوظ رکھے جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہوں. اللہ ہمارا آسان حساب کتاب لینا. اللہ ہم اجرنا من النار. اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھنا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھولنے والوں میں, غافل لوگوں میں شامل نہ کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمانا جن کو اس کے عرش کا سایہ ملنا ہو. اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمانا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں پہ سرخرو کرنا, وہاں کی کامیابی عطا فرمانا جس کے بعد کوئی ناکامی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وہاں کی کامیابیاں ہمیں دینا, ہماری اولادوں کو دینا, ہماری نسلوں کو عطا فرمانا, ہمارے خاندانوں کو عطا فرمانا, ہاں کل مومن مردوں اور مومن عورتوں کو عطا فرمانا. اللہ تعالیٰ دنیا کی بھی مصیبتوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور آخرت کی مصیبتوں سے بھی محفوظ رکھنا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.